خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، درس شمائل ترمذی ہمارا جاری ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ پچھلے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مسکراہٹ کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں سنی تھیں، اور اس کے ضمن میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال بھی، اور وہ مواقع کہ بالخصوص جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہنسنے کا تذکرہ موجود ہے، ان کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اس حوالے سے گفتگو، ایک حدیث مبارکہ جو رہتی تھی اس کو ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلا جو چیپٹر ہے، اگلا جو باب ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند مواقع ذکر کیے کہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا۔ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ ایسے بہت سارے مواقع ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالخصوص تبسم کا، مسکرانے کا تذکرہ ہے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عام طور پہ جو انداز تھا وہ مسکرانے ہی کا تھا، لیکن جب ایسا موقع آتا کہ جس میں کوئی واقعہ اس طرح کا پیش آتا، کوئی خوشخبری ملتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا امت کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح کی تسلی دی جاتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بارے میں کوئی خوشخبری سنائی جاتی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے، اور آپ کے چہرہ مبارکہ پر اس وقت بہت زیادہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ اس حوالے سے کچھ واقعات ہم نے اپنے پچھلے درس کے اندر سنے تھے۔ مزید ایک واقعہ جو رہتا تھا اسے ہم آج بیان کریں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد اللہ الانصاری قال حدثنا عبد اللہ بن عون عن محمد بن محمد بن الاسود عن عامر بن سعد قال قال سعد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه۔ یعنی عامر بن سعد یہ کہتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص نے، ان کے والد نے یہ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنگ خندق کے دن، جس وقت جنگ خندق ہوئی، اس دن میں نے اس قدر مسکراتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں، مبارک داڑھیں نظر آنے لگیں۔ تو یہ کہتے ہیں عامر بن سعد کہ قال قلت کیف کان ضحکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسکرانے کی وجہ کیا تھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر مسکرائے، کیا واقعہ پیش آیا؟ تو اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قال کان رجل معہ ترس، کفار کا ایک شخص تھا جس کے پاس ڈھال موجود تھی، وکان سعد رامیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ تیر اندازی کر رہے تھے، اس کی طرف تیر برساتے تھے، وکان رجل یقول کذا وکذا بالترس، اب وہ جو سامنے کافر تھا وہ اپنے ڈھال کے ذریعے تیروں سے بچ رہا تھا، جہاں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلاتے تو وہ اپنے ڈھال سے اس کو روک لیا کرتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ڈھال کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتا، اور اپنے آپ کو اس نے محفوظ رکھا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے اس کی پیشانی یا اس کے منہ پر جو ہے وہ تیر نہ لگے۔ فنزع له سعد بسهم، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر تیار رکھا، اس شخص نے جیسے ہی ڈھال نیچے کی کہ اپنا سر اٹھا کے دیکھے کہ ابھی کیا کر رہے ہیں سعد بن ابی وقاص، تو فوراً آپ نے تیر چلایا، فلما رفع رأسه رماه فلم یختی هذه منه, یعنی جب ہتہ ہو. اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تیر چلایا تو وہ سیدھا جا کے اس کی پیشانی کے اوپر لگا. وانقلب الرجل وشال برجلہ, کہ وہ شخص جو کافر تھا وہ گر پڑا اور اس کے پاؤں اوپر ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر مسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں, اور مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بچایا جا رہا تھا. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ہوشیاری کے ساتھ کام لیا, انتظار میں رہے کہ جیسے ہی اس نے ڈھال نیچے کی آپ نے فوراً تیر چلایا, اور وہ شخص جو ابھی تک اپنے آپ کو بچاتا ہوا آ رہا تھا آپ کے تیر کا ایسا شکار ہوا کہ اس کے پاؤں اوپر ہو گئے. قال قلت من ای شیء ضحك, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے مسکرائے تھے. قال من فعله بالرجل, کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس آدمی کا حال کیا اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر اتنی مسکراہٹ یہ آئی تھی. اگلا جو چیپٹر ہے, اگلا جو باب ہے, اس حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات مزاح فرمایا کرتے تھے. ایک ہوتا ہے استہزاء کرنا, مذاق اڑانا, یعنی کسی کو تنگ کرنا, کسی سے ایسا جو ہے رویہ اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے اس کی دل شکنی ہو, اس کی دل آزاری ہو, اس کی بے عزتی ہو. ایک یہ مذاق ہوتا ہے, اس کو استہزاء بولتے ہیں اور مذاق بولتے ہیں کہ اس نے مذاق اڑایا. اور ایک مزاح ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی, گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جس سے سامنے والے کو خوشی ہوتی ہے, اس کے دل کے اندر لطف داخل ہوتا ہے اور اس کو مزہ آتا ہے اس میں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مزاح فرمانا تھا اس میں بنیادی اعتبار سے چند باتیں یہ جاننا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح فرمانے کے حوالے سے, کسی کے ساتھ اس طرح مذاق کرنے کے حوالے سے یہ بات جان لیں کہ یہ مواقع بہت قلیل ہیں. یعنی بہت کم ایسے واقعات ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی سے مزاح فرمایا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ضرور تھے, تبسم کثرت کے ساتھ ہوتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے وہ سنجیدگی غالب رہتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ مسکراہٹ کی وجہ سے کوئی سنجیدگی کے خلاف, وقار کے خلاف کام ہوتا ہو, ایسا نہیں. تو اس لیے جو مزاح فرمانا ہے وہ قلیل فرمانا ہے, بہت کم. یعنی ایسے واقعات جو آپ کو ملیں گے وہ اتنے ملیں گے کہ جن کو انگلیوں پر گنا جا سکے, نمبر ایک. نمبر دو, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مزاح فرمانا تھا اس میں کبھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا. آپ نے خود اس بات کی وضاحت فرمائی ہے, اور ابھی واقعات جو ذکر ہوں گے اس میں بھی اس کی وضاحت ہوگی کہ انی لا اقول الا حقا, یعنی جو بات کہی ہے وہ سچ کہی ہے. مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا گیا, مزاح فرماتے ہوئے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. نمبر تین, جیسا کہ ہم نے مسکرانے کے حوالے سے پچھلے سلسلے میں گفتگو کی تھی تو وہاں پر یہ بات بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روب و دبدبے والی شخصیت عطا فرمائی ہے. لہذا آپ کا اس کثرت کے ساتھ مسکرانا, اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی تاکہ لوگ آپ کی قربت حاصل کر سکیں, آپ کے پاس رہیں, اخلاق کے تقاضوں میں سے یہ تھا. تو اسی طرح بسا اوقات جو مزاح فرمانا تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ لوگ جو ہے وہ آپ سے قریب آ سکیں اور وہ ڈرے نہ, روب کے اندر نہ آئیں کہ اپنے مقصد کی باتیں بھی پوچھ نہ سکیں اور جو ہدایت کا حاصل کرنا ہے وہ نہ ہو سکے. تو اس طرح بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزاح فرماتے تھے تاکہ لوگ آپ کے قریب آ سکیں, لیکن تھا یہ انتہائی قلیل, زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا. البتہ مسکراہٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کثرت کے ساتھ رہا کرتی تھی. فرماتے ہیں باب ما جاء فی صفت مزاح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامة عن شریک عن عاصم الاحول عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال له یا ذا الاذنین. قال محمود قال ابو اسامة یعنی یمازحه, یعنی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا, اے دو کانوں والے, اے دو کانوں والے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان سے مزح کے طور پہ فرمایا تھا. بندہ دو کانوں والا ہی ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ دو کانوں سے زیادہ کسی کے کان نہیں ہوتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ چھوٹے تھے, دس سال کی عمر سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو خدمت کا شرف حاصل ہوا اور دس سال تک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہے. تو ان کی سماعت بہت تیز تھی, اور دوسرا یہ کہ یہ باتوں کو یاد رکھتے تھے, سمجھتے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مزاح کے طور پر فرمایا کہ اے دو کانوں والے, یعنی دو کان والے تو ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ سنتے اچھی طریقے سے ہیں, باتوں کو اچھی طریقے سے یاد رکھتے ہیں. یہ مزاح بھی ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک سچی بات بھی ہو گئی اور ایک فائدے والی بات بھی بیان کر دی کہ دو کانوں والے ہیں یعنی اچھی طریقے سے باتوں کو سننے والے ہیں, ان کی دو آنکھیں ہیں. دو آنکھوں کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طریقے سے دیکھنے والے ہیں. حدثنا حناد بن السریّ قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ان كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لاخي صغير يا ابا عمير ما فعل النغير. یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے مخالطت فرماتے تھے. مخالطت کا ایک معنی ہے کہ مزح فرمایا کرتے تھے. اور آپ کے چھوٹے بھائی تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہ جن کا جو معروف نام ہے وہ حفص ہے. بھائی تھے چھوٹے حفص, تو وہ چھوٹے سے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی اچھے انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے, ان کو کھلایا کرتے تھے. تو ان کے پاس ایک چڑیا کی طرح ایک پرندہ تھا جس کو نغیر کہا جاتا ہے, چھوٹا سا پرندہ تھا جس سے وہ بچے کھیلتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے پاس تشریف لے کر آئے تو یہ غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے. پتہ چلا کہ ان کی چڑیا جس کے ساتھ یہ کھیلتے تھے وہ مر گئی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر, کہ اے ابو عمیر, یعنی وہی حفص جو بچے تھے, ان کی کنیت ذکر کی اور فرمایا کہ نغیر کے ساتھ کیا ہو گیا, تمہاری چڑیا کہاں چلی گئی, چڑیا کو کیا ہو گیا. تو یعنی ان کو دل ان کا بڑھانے کے لیے, دل لگی کرنے کے لیے, دل خوش کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیارے انداز میں ان کو پکارا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کے ساتھ کیا ہو گیا. یہ جو حدیث مبارکہ ہے, حدیث ابو عمیر, اس حوالے سے میں پچھلے اپنے درس کے اندر بھی ذکر کر چکا ہوں جہاں پہ ہم نے جوامع الکلیم کے اوپر گفتگو کی تھی, کہ اس جملے سے یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اس جملے سے اور اس واقعے سے علماء نے 360 اور بعض نے 400 کے قریب احکام بیان کیے, یعنی مسئلے بیان کیے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے, یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے, یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر چھوٹے بچے کی کنیت رکھنا, یعنی عام طور پہ ہمارے یہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو جو ہے اس کی کنیت نہیں ہوگی, کنیت اسی کی ہوگی جس کی اولاد ہو, اور اولاد کے نام پر ہی کنیت رکھی جائے گی. تو حالانکہ ایسا نہیں ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, بچی ہے, تو اس کی بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے, اور یہ مسئلہ بھی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے. اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کھیل کود کے لیے کیا پرندے دیے جا سکتے ہیں یا نہیں, کہ وہ پرندوں کے ساتھ کھیلے, تو اس حدیث مبارکہ سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے. البتہ جو دیگر اصول ہیں ان کے مطابق اس صورت میں پرندوں کو کھیلنے کے لیے دینا جائز ہے جبکہ وہ پرندے پالتو ہوں, وحشی پرندے نہیں, پالتو پرندے ہوں. دوسرا یہ کہ نہ اس سے بچے کو تکلیف ہو نہ بچے کو اس سے تکلیف ہو. ایسا پرندہ ہے کہ بچے کو چونچ مار دے بچے کو تکلیف ہو جائے گی, یا اس کو کاٹ لے بچے کو تکلیف ہو جائے گی, تو ایسا پرندہ نہ دیا جائے. اسی طرح پرندہ ایسا ہے اور بچہ ایسا ہے کہ اس کو مار ہی ڈالے گا, تو پھر بچے کو ایسا پرندہ نہ دیا جائے. تو دونوں طرف کا لحاظ رکھنا اور دیگر جو شریعت کے اصول ہیں کہ اس پرندے کے غذا وغیرہ کا خیال پوری طریقے سے رکھا جائے, تو پھر ایسے پرندے سے بچے یہ کھیل سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ بھی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ مزاح فرمانا, ان کی دل جوئی کرنا, یہ بھی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا. فرماتے ہیں, انہی باتوں کو ذکر کرتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ وفقہ ھذا الحدیث, اس حدیث کی جو فقہ ہے اس سے جو مسائل کا استنباط کیا گیا ہے, مسائل بیان کیے گئے ہیں, مسئلے بیان کیے گئے ہیں, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمازح, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات مزاح فرمایا کرتے تھے. وفیہ انہ کن غلاما صغیرا فقال له یا ابا عمر, کہ اسی حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کی کنیت حضور علیہ السلام نے رکھی اور اسے فرمایا یا ابا عمر, حالانکہ ان کا نام حفص تھا لیکن ان کو ابو عمر کہہ کے حضور علیہ السلام نے پکارا. وفیہ انہ لا بأس ان یعط الصبی الطیر لیلعب بہ, یعنی اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چھوٹے بچے کو پرندہ دیا جائے تاکہ وہ اس سے کھیل سکے, تاکہ اس سے کھیل سکے, لیکن کس صورت میں وہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر چکا. وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عُمَيْرَ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ فَحَزِنَ الْغُلَامُ عَلَيْهِ فَمَازَحَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَيْرَ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ, یعنی یہ جملہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر, کہ اے ابو عمیر نغیر کا کیا ہوا, اس کی وجہ وہی جو پیچھے بیان کر چکا کہ ان کے پاس چڑیا تھی جس سے وہ کھیلتے تھے, اس کا مر گئی وہ, تو اس پر یہ بچے بڑے غمگین تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے. حدثنا عباس بن محمد الدوری قال حدثنا علی بن الحسن بن شقیق قال انبأنا عبد اللہ بن المبارک عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا, فقال نعم غير أني لا أقول إلا حقا. حضرت سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں, بسا اوقات ہم سے مزاح کرتے ہیں, حالانکہ حضور علیہ السلام نے بعض روایتوں کے اندر مزاح سے منع فرمایا, مذاق سے منع فرمایا, تو وہ جو مزاح کی ممانعت تھی, مزاح کی جو ممانعت تھی اس سے شک پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا حضور علیہ السلام مزاح فرما رہے ہیں, تو ایک طرف منع فرمایا اور دوسری طرف مزاح فرما رہے ہیں, تو کیا یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ آپ ہی مزاح فرما سکتے ہیں یا دوسرا بھی مزاح کر سکتا ہے, تو اس لیے انہوں نے عرض کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کر دیا کہ نام ہاں مزاح تو فرمایا لیکن مزاح کے اندر بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا, جو بولنا ہے وہ حق بولا, تو اس لیے مذاق کے اندر بھی کوئی کسی سے مذاق کرتا ہے تو اس میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح مزاح کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کو مزاح کے اندر جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائے, یعنی کوئی ایسی بات کہے کہ جس سے اس کے بھائی کو تکلیف پہنچے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن انس بن مالك ان رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني حاملك على ولد ناقة, فقال يا رسول الله ما اصنع بولد الناقة, فقال وهل تلد الابل الا النوق. مشهور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ طلب کیا کہ مجھے اونٹ عطا فرمائیے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو تمہیں اونٹنی کے بچے کے اوپر سوار کروں گا. اب جب اونٹنی کا بچہ کہا جائے گا تو تصور کہاں جائے گا, چھوٹے سے اونٹ کی طرف. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا, مجھے اس پہ سوار ہونا ہے, تو سوار میں اونٹنی کے بچے پر کیسے ہوں گا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ یہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے, اب چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے, 8 سال کا ہو جائے, 10 سال کا ہو جائے, ہوگا تو اونٹنی کا بچہ. جیسے بعض اوقات مزاح کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں میں بھی بچہ ہوں, بھائی آپ بچے ہیں 50-60 سال کے, بولے اپنے ماں باپ کا تو بچہ ہوں نا, تو بڑا ہو جائے, بڑے ہونے کے باوجود بھی وہ کیا ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے. اس نے ایک تو اس کی دلجوئی فرمانا تاکہ اس کو کسی طرح کی مشقت نہ ہو, دوسرا اس میں اشارہ ہے کہ بعض اوقات مزاح تو ہوتا ہے لیکن اس میں بندے کے ذہن کو بھی تیز کرنا ہوتا ہے, بندے کے ذہن کو بھی تیز کرنا ہوتا ہے کہ بھی خود بھی تو سوچو کہ یہ فرمایا کہ تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا تو اونٹنی کے بچے پہ کس کو سوار کیا جاتا ہے, تو بندہ غور کرتا تو پتہ چلتا کہ ہاں ہر اونٹ ہوتا تو اونٹنی کا بچہ ہے, تو اونٹنی کا ایسا بچہ عطا فرمائیں گے کہ جس کے اوپر بندہ سوار ہو سکے. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اهل الباديه كان اسمه زاهرا وكان يهدي الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هديا من الباديه فيجهزه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اراد ان يخرج. یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص جن کا نام ظاہر تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گاؤں سے ہدیہ لے کر آئے کرتے تھے، یعنی گاؤں کی سبزیاں پھل وغیرہ جو چیزیں ہوتی تھیں یا آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کیا کرتے تھے، اور جب یہ واپس جانے لگتے گاؤں تو حضور علیہ السلام جو شہر کی چیزیں ہوتی تھیں وہ ان کو پیش کیا کرتے تھے. یعنی حضور علیہ السلام کے پاس گاؤں کی چیزیں لے کر آتے تازہ تازہ، اور حضور علیہ السلام جو شہر کی ضروریات کی چیزیں ہوتی تھیں وہ ان کو عطا فرمایا کرتے تھے. اور حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے تھے، فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروه وكان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يحبه وكان رجلا دمیما. یعنی فرمایا کرتے تھے کہ جو ظاہر ہیں، یعنی یہ آدمی جو شخص تھے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارے دیہاتی ہیں، یعنی ہمارے لیے دیہات کے کام کرنے والے ہیں، اور ہم ان کے شہری ہیں، یعنی شہر کی ضروریات ہم پورا کرتے ہیں. اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن بات کیا بار فرمائی کہ وکان رجلا دمیما. دمیم کا لفظ ہے، رجل معنی آدمی، دمیم ہمارے یہاں عام الفاظ میں استعمال کریں تو بدصورت، کریہ المنظر، یعنی کوئی شکل و صورت کچھ نہیں. تو ان کی جو صورت تھی وہ ایسی تھی کہ جو ظاہر کے اعتبار سے خوبصورت نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اعتبار سے تو جو آ گیا صحبت میں اس کی صورت ہو یا سیرت ہو وہ اچھی اچھی ہو گئی، لیکن ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں وہ جو شخص تھے ان کی صورت اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کیا کرتے تھے. اب ہوا کیا، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یَوْمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَدَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لَا يُبْصِرُهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا أَرْسِلْنِي فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَجَعَلَ لَا يَأْلُو مَا أَلْسَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حین عرفہ. یعنی ایک مرتبہ حضور علیہ السلام بازار میں تشریف لے کر آئے تو یہ سامان بیچ رہے تھے، ظاہر گاؤں سے آئے تھے اور سامان بیچ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں کے نیچے سے ہاتھ ڈالا، یعنی پیچھے سے ان کو پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا کہ کون ہے کون ہے، چھوڑو مجھے چھوڑو، جیسے اب بندے کو پیچھے سے پکڑ لے تو چھوڑو مجھے چھوڑو. اب تھوڑا سا یوں دیکھا نا تو ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، انہوں نے پکڑا ہوا ہے. اب پہلے بولے تو چھوڑو چھوڑو، اب کمر پیچھے لگا دی اور اپنی کمر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے تبرک کے لیے مس کرنے لگے کہ حضور علیہ السلام نے پکڑا ہے تو پکڑے ہی رکھے. جیسا کہ حضور علیہ السلام کے رضائی والد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، ان کا نام حارث تھا، تو وہ ایمان لے کر آئے تھے. وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایمان لانے سے پہلے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے جو بیٹے ہیں رضائی بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت اور دوزخ کو پیدا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، شرک نہیں کرے گا، ایمان لے کر آئے گا اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور جو شرک کرے گا اس کو جہنم میں ڈالے گا. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کے بیٹے. تو وہ جو رضائی والد تھے وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا نا تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جنت ہے یہ دوزخ ہے. تو یہ پھر بعد میں جب ایمان لے کر آئے تو ایمان لانے کے بعد کہا کرتے تھے کہ کل بروز قیامت جب میرے بیٹے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑیں گے تو پھر چھوڑیں گے نہیں، یعنی پکڑ لیا تو تھوڑی چھوڑنا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے پکڑ لیا ہے تو بس اب پکڑ کے ہی رکھیں، اب اپنے سینے کمر کو جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے سینے سے ملانے لگے. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یشتری ھذا العبد، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے بھائی جو مجھ سے یہ غلام خریدے گا، مزاح کے طور پہ فرمایا کہ اس کو کون خریدے گا مجھ سے. انہوں نے عرض کی فقال یا رسول اللہ اذن واللہ تجدنی قاصدن، یا رسول اللہ، یعنی اپنا وہ جو ان کا حلیہ تھا، حال تھا، دیہاتی تھے اور ابھی آپ نے سنا کہ چہرہ بھی اتنا کوئی خاص نہیں تھا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر مجھے بیچیں گے نا تو پیسہ بہت کم ملے گا، وہ سستا بکوں گا، قاصد ہوں بالکل، ہلکا پھلکا بس بک جائے گا اور تھوڑے سے پیسے ملیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عند اللہ لست بکاسد، لیکن تم اللہ کے نزدیک سستے نہیں ہو، اللہ کے نزدیک سستے نہیں ہو. او قال، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انت عند اللہ غال، تو اللہ کے نزدیک بڑا مہنگا ہے، بڑا قیمتی ہے تو اللہ کے نزدیک. دنیا کے اعتبار سے بھلے کچھ بھی ہے، دیہاتی ہیں اور شکل و صورت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نزدیک بڑے قیمتی ہیں. تو یہ مزاح کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا. اگلا جو واقعہ ہے وہ مشہور واقعہ ہے کہ بوڑھی خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور اس کو روایت کرنے والے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ ایک بوڑھی عورت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ام فلاں، بے شک جنت کے اندر جو ہے وہ کوئی بوڑھی نہیں جائے گی، جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی. اب وہ دعا کروانے کے لیے آئی تھی، اسلام لے کر آئی تھی کہ جنت ملے گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ بوڑھی تو کوئی جنت میں جائے گی نہیں. تو وہ واپس ہوئی اور رونے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بتاؤ کہ جنت میں جو داخل ہوگی وہ بوڑھی ہوگی نہیں، یعنی جنت میں اس کو جوان کر کے داخل کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ہم ایک نئی اٹھان پر پیدا کریں گے. یعنی جو بوڑھی عورتیں ہوں گی یا جو بوڑھے مرد ہوں گے، ان کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اب یہ نئی اٹھان پر ہوں گے، ایک نئے جسم کے ساتھ، یہ نئی حالت کے ساتھ یہ ہوں گے، کوئی بھی اس کے اندر بوڑھا نہیں ہوگا. یہ عورتیں جو ہوں گی ساری ہم عمر ہوں گی. فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی، حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارک بن فضالۃ عن الحسن قال اتت عجوزنی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یدخلنی الجنہ فقال یا ام فلان ان الجنہ لا يدخلها عجوز قال فولت تبکی فقال اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز ان اللہ تعالی يقول انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوش مزاجی کے صدقے میں ہمارے اخلاق بھی اچھے فرمائے، ہمیں بد اخلاقی سے اور لوگوں کے ساتھ برے سلوک سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کار پر، آپ کی سیرت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ.